بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال في رواية أخرى ناصحا لأحد أصحابه عليك بالتقوى فإنه أزين لأمرك كله وقال أيضا في رواية أخرى إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیو یہاں اس وقت آپ کی اس مسجد میں میری حاضری دینی مذاکرے کے تعلق سے ہوئی ہے، یعنی اس لیے آنا ہوا اور اب آپ حضرات کا اس وقت یہاں بیٹھنا اور بیٹھے رہنا بھی اسی نیت سے ہے، اسی مقصد کی خاطر ہے کہ تھوڑی دیر دین اور ایمان کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سنت اور شریعت کی باتیں، دین و مذہب کی باتیں کی جائیں، تاکہ ان باتوں سے سنانے والے کو بھی دینی اور ایمانی نفع اور فائدہ ہو اور سننے والوں کو بھی دینی اور ایمانی نفع اور فائدہ ہو۔ دین و ایمان کی تو بہت باتیں ہیں جنہیں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت یا کہو 20 سالہ دور رسالت میں اس وقت کے اہل ایمان مسلمان یعنی حضرات صحابہ کرام کو پہنچایا، امت کو پہنچایا اور ان کے ذریعے سے پھر ساری امت کو پہنچی۔ تو ظاہر بات ہے کسی ایک نشست و مجلس میں وہ ساری باتیں تو نہیں بیان کی جا سکتی ہیں، تو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کہاں، کس موقع پہ، کس علاقے میں، کس خطے میں، کس مجمع میں، کس قسم کے مخاطبین و سامعین کے سامنے کب کون سی باتوں کا کیا جانا، کنہیں سامنے لایا جانا۔ اس وقت کی اہم ضرورت، اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ جس کے سامنے آنے اور سامنے لائے جانے سے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں کو اور ہم سب کو ایک رہبری ملے گی، رہنمائی ملے گی اور ایک راہ عمل ملے گی۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک معمول اور آپ کی مبارک عادت بھی یہی تھی کہ حضرات صحابہ کرام کو اس وقت کے مسلمانوں کو جب جس چیز کی ضرورت ہوتی اور جس تعلق سے ہدایت دینے کی اور ان کی رہبری رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی وہی باتیں بیان فرماتے، وہ ہدایت دیتے، وہ رہنمائی دیتے، تاکہ اس کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ میں نے اسی تعلق سے اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے اور جو نبی دیا ہے، اس دین و شریعت میں کوئی موقع، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں، اللہ کے بندوں اور خاص طور سے اہل ایمان اور مسلمانوں کی ضرورت کی ہو اور اس میں اسے بتایا نہ گیا ہو۔ کوئی چیز آقا نے نہیں چھوڑی کہ جس کی انسانیت کو ضرورت پیش آ سکتی ہو اور اس انسانیت کو وہ بات قرآن و حدیث میں نہ ملے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ملے تو جب انسان طلب کرے، چاہے علم اور جانکاری حاصل کرے، اس کی کوشش کرے، جس کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، اس منزل کا طالب ہے، راہ رو ہے، مگر راستے کا نہ پتہ اور نہ معلوم کرتا، تو بتائیے پھر منزل تک کیسے پہنچے گا اور اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ بڑا حلیا ایسا بگڑ جاتا ہے اس میں،
اب ٹھیک ہے،
کہیں بھی نہیں ٹھیک، ایسے ہی لگا دو، چلیے چلیے، قید تو بنی ہو جاتی، اس میں قید ہو جاتا ہے آدمی۔ اس وقت کیا حال ہوگا کہ پتہ بھی نہ ہو، معلوم بھی نہ کرتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں تو جانتا ہوں، اور دوسرے راستے پر پڑھ لے اور خیر سے وہ راستہ ایسا ہو جو بالکل اس راستے کی سمت مخالف میں ہو جس راستے پر چل کر اسے اس کی منزل ملتی، بالکل سمت مخالف پر ہو۔ امید ہے ایسے راہرو کی، ایسے مسافر کی منزل پا لینے کی۔ بہت جی دکھتا ہے، میں کیا آپ لوگوں سے عرض کروں اور دل کھول کے کیسے دکھا دوں، آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ کہوں گا وہی بات جس کی ضرورت ہے، کہوں گا وہی بات جو آپ کے لیے ضروری ہے، مفید اور نافع ہے۔ میں رسمی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کیا بتایا آقا؟ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، ضرورت ہی نہیں۔ جب آقا امت کو صحیح راہ، سیدھی راہ بتا دے، ضرورت اس راہ پر آنے کی ہے، اسے معلوم کرنے کی ہے، اس پر چلنے کی ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی راہ نکالنے کی نہیں ہے۔ ایک تو میں نے حدیث شریف پڑھی ہی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ پڑھی میں نے. کیا فرماتے ہیں آقا؟ میں تمہارے درمیان. خطاب تو حضرات صحابہ کرام کو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چونکہ براہ راست آپ کے مخاطب اور مخاطبین وہی اولین اہل ایمان و مسلمان تھے. میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیسی ہیں وہ دو چیزیں؟ فرمایا وہ ایسی ہیں کہ اگر تم، اور مراد صرف صحابہ کرام نہیں بھائی، قرآن پاک تو اترا اور حدیث شریف جتنی ہیں سب حضرات صحابہ کرام سے ہی آپ کا خطاب ہے، لیکن قیامت تک آنے والے اہل ایمان و مسلمان اور بہت سی ہدایات میں تمام انسان مخاطب ہیں. نماز کے تعلق سے بھی، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی، حج کے تعلق سے بھی، روزے کے تعلق سے بھی، تمام سارے دین کے تعلق سے اس وقت تو وہی مخاطب تھے، مگر ان کے ذریعے سے معاملہ سب کے ساتھ ہے. کیسی ہیں وہ دو چیزیں؟ کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو راہ نہیں بھٹکو گے، سرگرداں حیران و پریشان نہیں ہوگے. گویا آقا نے بتا دیا ان کی افادیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا نفع کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے. کیا ہے فائدہ؟ کہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ دو چیزیں، وہ منبع اور سرچشمہ ہیں ہدایت کا، تمہاری رہبری اور رہنمائی کا. ان دونوں کو رہبر اور رہنما بنا کر چلو گے تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے. یہ ہے ان کا نفع اور یہ ہے ان کا فائدہ. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول. فرمایا ایک تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اسے اگر تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور دوسری چیز کیا بتائی آقا نے؟ کہ اللہ کے پیغمبر، یعنی خود آقا مراد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیغمبر کا یعنی میرا اپنا طریقہ، گویا آقا کی سنت، آقا کی سیرت اور آقا کے نقش پاک، اور حقیقت میں وہ بھی قرآن پاک سے الگ کوئی چیز نہیں. قرآن پاک میں جو چیز نقوش اور الفاظ کی شکل میں ہے، آقا کی زندگی میں وہی چیز ایک پریکٹیکل، ایک عملی اسوے اور نمونے کی شکل میں ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی پوچھنے والے سے نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کیا تھے، تو کیا جواب دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہ کان خلقہ القرآن. آقا کے اخلاق پوچھتے ہو، قرآن پاک پڑھ لو. قرآن پاک میں جو کچھ آقا سے چاہا ہے مولا اور مالک نے، اور بندے سے اور انسان سے چاہا ہے، آقا کی زندگی میں وہ جیتا جاگتا نمونہ موجود تھا. کان خلقہ القرآن. اسی لیے حکیم الاسلام حضرت اقدس قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو بہت مشہور بزرگ اور عالم دین تھے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتم، پہلے سے پہلے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی قدس سرہ کے پوتے، فرمایا کرتے تھے یوں سمجھو قرآن پاک دو ہیں، یا دو تھے، ایک کاغذ نقوش اور الفاظ کی شکل میں، اور ایک عملی اسوے اور نمونے کی شکل میں جیتا جاگتا ایک متحرک قرآن، ایک جامع قرآن. آقا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی ہدایت اور رہبری رہنمائی سے الگ ہو. آقا امت کی فلاح و بہبود کی، عزت سربلندی، کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے اور بتا گئے. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اگر امت تھامے رہے گی کبھی پریشان نہیں ہوگی. کیا ہے مضبوطی سے تھامنا؟ کیا قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے ہر بندہ؟ نہیں. مضبوطی سے تھامنا یہ ہے میرے بھائی، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آتی ہے، آئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں یہ دونوں باتیں صاف فرما لی. قرآن پاک کلام الہی اللہ کی کتاب. بھائی اگر رعایا کو یہی پتہ نہ ہو کہ یہ پیام اور یہ پیغام شاہی ہے، بادشاہ کی طرف سے ہے، تو کیوں مانے گی اسے؟ پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے. تو بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لہذا اس پر یقین رکھنا. کیا مقصد ہے اس کا؟ ہدن للمتقین. اس لیے نہیں آیا کہ اسے عمدہ قسم کے مخملی جزدان میں اور بستوں میں اور کپڑوں میں اور خوب خوشبو لگا کے اس میں بسا کے اور بڑے ادب کے ساتھ طاق میں رکھ دو. یہ تو قرآن پاک کے رکھنے کا ادب ہے. مقصد کیا ہے قرآن پاک کا؟ ہدن، یہ رہبر ہے، سراپا رہنمائی ہے. انگریزی نہیں بولتا یہاں کی وجہ سے بولنا پڑے گا، گائیڈ ہے. گائیڈ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا قرب چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے رہبر و رہنما ہے. اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں وہاں تک پہنچ جائیں. قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے میں سب سے پہلی چیز قرآن پاک کے اللہ کا کلام اور کتاب اور انسانیت کے لیے پیغام حیات و ہدایت ہونے کا یقین رکھنا، ایک تو یہ ہے. اتنی سی بات سے ابھی مضبوطی سے تھامنا نہیں ہوا. نمبر دو، جس کے تعلق سے دل زخمی ہے، قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا. میں نہیں کہہ رہا میری جو بات ہو اسے ٹھکرا دیو، اپنی طرف سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہاں ترجمانی تو کرنی پڑے گی اردو میں، اللہ کا قانون تو عربی میں ہے. کیا کہا میں نے؟ دوسری چیز قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا. کفر و شرک سے جب لوگ توبہ کرتے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ سب سے پہلے قرآن پاک سیکھتے تھے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم پہلے ایمان لائے پھر ہم نے قرآن پاک سیکھا، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ. اللہ کے کلام کا اور کلام الرسول کا صحیح ترجمہ عالم ہی کر سکتا ہے، صرف عربی دانی کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے. کسی گورنمنٹ کا، حکومت کا بنایا ہوا قانون خالی ہندی پڑھ لینے سے، انگریزی پڑھ لینے سے وہ قانون داں ہو سکتا ہے؟ LLB پڑھنی پڑتی ہے. قانون کو پڑھنا پڑتا ہے، جو قانون داں ہیں اس کو جاننے والے بیرسٹر ان سے سیکھنا پڑتا ہے ایک ایک دفعہ. خالی زبان دانی سے انسان کا بنایا ہوا قانون انسان نہیں سمجھ سکتا، تو مولا اور مالک کا بنایا ہوا قانون بندہ سمجھ لے گا؟ 15 علوم کا جاننا شرط ہے. یہاں پتہ نہیں اہل علم تو کم ہوں گے، ورنہ میں اشارہ کرتا کہ معانی و بیان و بدی جو علم بلاغت ہے اس کی ایک صنعت ہے. اس صنعت کے طور پر یہاں لفظ تعلمنا کا استعمال ہے، چونکہ آگے تعلمنا آ رہا تھا قرآن کے تعلق سے. کہنا یہ ہے صحابہ کو کہ آمنا بالقرآن اولا ثم تعلمنا. کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ تاریخ میں ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے، کلمہ پڑھتے، کفر شرک سے تائب ہوتے، پھر قرآن پاک سیکھتے تھے. دینی عقائد تو سیکھتے ہی تھے، قرآن پاک سیکھتے تھے. کون سکھلاتا تھا قرآن پاک ان کو؟ بنفس نفیس، ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں قرآن پاک سکھلاتے تھے، خود قرآن پاک میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ تلا علیہ الکتاب، اور ایک تلا الکتاب، معمول تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، آیت کا کوئی ٹکڑا اترتا تو آقا اس وقت کے اہل ایمان مسلمانوں کو مؤمنین کو اسے پڑھ کے بتاتے اور سکھلاتے تھے، اور جب دائرہ بڑھتا چلا گیا، قرآن پاک صحیح پڑھنے والے اور سیکھنے والے تیار ہو گئے، وہ پھر دوسرے اور ان لوگوں کو سکھلاتے تھے جو حلقہ بگوشے اسلام ہوتے تھے. اس طرح سے قرآن پاک کے سیکھنے کا ایک ایسا نظم تھا کہ صحابہ کرام میں حافظ تو سب نہیں تھے قرآن پاک کے، حافظ تو کم تھے، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن پاک صحیح پڑھنا سب جانتے تھے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، بڑی عمر کے ہوں، مدینہ طیبہ میں رہتے ہوں، دیگر قرب و جوار میں، دور و دراز میں رہتے ہوں، ایک مؤمن و مسلمان، ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ جانتا ہو. تو دوسری چیز ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا، اور تیسری چیز پھر اس جو صحیح سیکھ لیا، بس علم آ گیا لپیٹ کر کے رکھ دو، پھر اسے حسب موقع، حسب فرصت، اس کی ایک مقدار کی تلاوت کرنا. یہ نہیں کہتا کہ روزانہ دو پارے پڑھیں، ایک پارے پڑھیں، چار پارے پڑھیں. پڑھنا قرآن پاک کو، یہ کہاں سے کہہ رہا ہوں، 19 پارے کی آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے، اے میرے رب، میرے مولا اور مالک، میں نے ان لوگوں نے قرآن پاک کو متروک کر دیا تھا، چھوڑ کے رکھ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا. اصل تو یہ شکایت ان لوگوں کے تعلق سے ہوگی کہ جنہوں نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں سمجھا، اللہ کا کلام نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لائے. لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی نے واللہ مرقدہ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ثانوی درجے میں یہ شکایت ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں تھے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اور قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے. قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور چوتھی چیز جو اصل مقصد ہے قرآن پاک کا، ہدن للمتقی، اسے ہم کہہ دیا کرتے ہیں عمل کرنا، قرآن پاک کی راہبری اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا، عمل کرنا. یہ چار باتیں ہیں. اگر چار باتیں کسی بندے کی زندگی میں ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ورنہ ہمارے حضرت والا محی السنہ شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کسی نے دو انگلیوں سے قرآن پاک کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے تین انگلی سے، کسی نے چار انگلی سے، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے نہیں. بات سمجھانے کے لیے کہتے. التمسک بالکتاب امت مسلمہ سے ختم ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ من عصمہ اللہ ومن وفقہ اللہ وہداہ اللہ ومن ہم وقلیل ما ہم. کتنے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں اہل ایمان و مسلمانوں میں کہ جن میں یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہوں. مطالعہ کرا رہا ہوں، اوپری اوپری تقریر نہیں کرتا. گھر میں مریض تو پڑا ہو خدا نہ خواستہ ٹی وی کا، اور کوئی ایران و توران کے یا اپنی طب کی مہارت کے لمبے چوڑے لیکچر دے جائے، تاکہ داد حاصل کرے کہ میں بہت بڑا طبیب ہوں. مریض کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی معالج کا فریضہ ہے کہ جہاں جس مریض کو دیکھنے کے لیے جائے تو یہ بتائے کہ بھائی بیماری یہ ہے اور دیکھو اس بیماری کی دوا یہ ہے یا نہیں ہے. تو بیان کے لیے آئے بیان کے لیے اور رسمی طور سے بیان کر کے چل دوں. ہمارے اکابر و بزرگان دین جن سے ہمارا رشتہ ہے اور خود پورا سلف کی پوری تاریخ اور خود ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ مسلمانوں کو امت کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. اس لیے انگلی نبض پر ہی رکھنی ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. ہاں البتہ اس کی تطبیق اس کا انتباق وہ تو کر کے دکھانا پڑے گا. تطبیق و انتباق کیا کیسے کہیں گے؟ اس کا تحلیل و تجزیہ یعنی مطالعہ تو کرانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راہ بتا گئے تھے امت کو وہ کیا راہ تھی اور امت اس راہ پر گامزن ہے. پتہ تو جب ہی چلے گا نا میرے بھائی. نیا نسخہ لانے کی ضرورت نہیں, نیا نسخہ لانے کی ضرورت نہیں. علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی. نسخہ تو دے گئے آقا, اسے جاننے کی, اسے استعمال کرنے کی, اسے پینے کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ امت صحت یاب ہو جائے گی, قوی و تنومند و توانا ہو جائے گی, سر بلند ہو جائے گی. وہی عزت, وہی راحت, وہی عافیت پھر پالے گی امت. کیسے پائی حضرات صحابہ کرام نے؟ اقتصادیات میں, معاشیات میں ترقی کی, علوم عصریہ میں ترقی کی. بڑے فلاسفر, بڑے سائنسدان تھے, بڑے 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 ڈاکٹر, بڑے انجینئر, بڑے پروفیسر تھے. وہ قرآن پاک جسے اللہ تعالیٰ نے روح بتایا, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. یہ روح ہے جان. جب کسی شے کے اندر جان آ جاتی ہے طاقتور ہو جاتی ہے, اور روح نکل جاتی ہے تو دیکھ لو نہ انگلی ہلے گی, نہ ہونٹ ہلیں گے, نہ آنکھیں, کچھ بھی تو نہیں رہتا. ساری حس و حرکت روح اور جان سے وابستہ ہے. آج امت مسلمہ سے روح اور جان نکلی پڑی ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نے مولا مرقدو تو فرمایا کرتے تھے کہ اسی لیے بھائی جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, مار لیتا ہے, دبا لیتا ہے, پیٹ لیتا ہے, لوٹ لیتا ہے. اور حکیم الاسلام حضرت قاضی طیب صاحب قدس روح فرمایا کرتے تھے اس لیے امت مسلمہ کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کسی گیند کے اندر سے ہوا نکال لی جائے. گیند کے اندر اگر ہوا ہو تو اگر کوئی اسے پٹکے گا بھی اچھل کے اتنی ہی اوپر جائے گی. جب ہوا نکال لی گئی جہاں پڑی ہوئی پڑی جائے گی. اس سیاق میں اقبال کا یہ شعر دہرا لیجئے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ان کی زندگی میں قرآن پاک آتا گیا, یقین بھی آیا, سیکھنا بھی آیا, پڑھنا بھی آیا اور 100% عمل بھی آیا. اتنے ہی طاقتور ہو گئے, تنو مند ہو گئے, صحت مند ہو گئے, پہلوان ہو گئے, اور دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں ان کے زیر قدم زیر نگی آ گئی. یہی ہے نسخہ, یہی ہے شاہراہ عمل, یہی ہے طریق مستقیم, اور یہی ہے نقش پا, اور یہی ہے وہ صحیح سمت سفر کہ جو اس امت مسلمہ کو اور مسلمان کو صحیح منزل تک پہنچا سکتی ہے. مگر اس کے لیے مسلمان تیار نہیں. ابھی نہیں ہوئی بات پوری, مطالعہ پورا نہیں ہوا. اور سنیے, اور وہ تو اس وقت کے بالکل حسب حال ہے. میں ذرا سے اسے اتارنا چاہتا ہوں, پسینہ آ رہا ہے. اس وقت کے بالکل حسب حال ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کسی نے سنایا بتایا ہوگا یا نہ سنایا نہ بتایا ہوگا، بہرحال مجھے بتانا ہے. لگائیے صحیح طرح سے لگا دو. مشکاۃ شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، دور حدیث شریف سے پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں ایک حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ آقا کوئی بات بیان فرمائیں، الفاظ تو ہوں آقا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مضمون اللہ کی طرف سے ہو، اور مضمون کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگر مضمون بھی اللہ تعالیٰ کا، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، تو وہ قرآن پاک ہے. الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مضمون اللہ تعالیٰ کا، اور نسبت خود آقا کی طرف، تو عام حدیث ہے. مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، الفاظ آقا کے، تو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کی خاص شان ہوتی ہے. حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انا مالک الملوک، ملک الملوک. ذرا اسے غور سے سن لیجیے، بس پھر بات جلدی ہی پوری کروں گا، گھبرائیو نہیں. لمبی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، تھوڑی دیر سنا کر کے یہ پتہ چل جائے ہمیں کہ بھائی بیماری یہ ہے اور دوا یہ ہے، بس میرا آنا کامیاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں. ہے ہی مالک، اس میں کیا شک ہے؟ وہ بادشاہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کچھ بھی ہو چاہے ہے تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا مخلوق. اور میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. آگے سنیے، قلوب الملوک بیدی، تمام حاکموں کے اور بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میرے قبضے قدرت میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. بہت احادیث میں یہ مضمون ہے، اور ہمارا تو یقین ہے، الحمدللہ ہم مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں. کہا تمام بادشاہوں کے دل، یہ نہیں کہا صرف مسلمان بادشاہوں کے دل، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، بس ان کے دل، تمام بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میری مٹھی میں. یہ کیوں فرمایا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب آگے سنو، کان کھول کے نہیں، دل کی آنکھیں اور دل کے کان کھول کر. آگے مولا اور مالک نے اپنا ایک معمول بتایا ہے، اپنی ایک عادت بتائی ہے، اس کائنات کے نظام کے تعلق سے اپنی ایک عادت و سنت بتائی، ایک معمول بتایا. کیا بتایا؟ میرے بندے جب میرا کہاں مانتے ہیں، وہاں لفظ عبادت کا نہیں ہے، اطاعت کا ہے. اطاعونی اطاعونی عبادت خاص ہے، اور اطاعت کے معنی خوش دلی سے مولا اور مالک کا ہر حکم، جہاں مولا اور مالک کا جو حکم ہے وہ ماننا، اسے اطاعت کہتے ہیں. عبادت تو وہ چھوٹا سا دائرہ ہے، اور اطاعت میں تو سب آ گیا پورا دین. میرے بندے جب خوش دلی سے میرا حکم مان کے زندگی گزارتے ہیں، میرا کہاں مانتے ہیں، تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہوں، ان کے لیے نرمی ڈال دیتا ہوں. ایک تو یہ تصویر ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے بھی سنو. اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرے قانون کی پیروی نہیں کرتے، اور الفاظ میں بدل بدل کے کہوں، دین سنت اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن اور حدیث کی راہبری میں زندگی نہیں گزارتے، تو پھر فرمایا میں ان کے بادشاہوں کے حاکموں کے دلوں میں ان کے لیے غیظ و غضب ڈال دیتا ہوں، غیظ و غضب ڈال بھر دیتا ہوں ان کے دلوں کو غیظ و غضب سے، فساموہم سوء العذاب، پھر وہ انہیں خوب سزائیں دیتے ہیں، فساموہم سوء العذاب۔ یہ تصویر کے دو رخ ہیں، کیا پتہ چلا اس سے؟ اس پر تو ہمارا یقین ہے کہ اس پوری کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکم سے چل رہا ہے، اس کے خلاف کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یقین ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تعلق سے اور ان کے حکام اور بادشاہوں کے تعلق سے یہ کیا بیان فرمایا؟ میرے بندے جب میری پیروی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے نرمی و محبت بھر دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں، اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرے قانون کی پیروی نہیں کرتے، وہ من مانی زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کے دلوں میں ان کی طرف سے غیظ و غضب بھر دیتا ہوں، تو انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ ہمارے اوپر، اور یہی نہیں ہے حدیث شریف، اور بھی حدیث ہے، ایک جگہ آقا نے ارشاد فرمایا، وہ تو حدیث قدسی نہیں ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تم اعمال کرتے ہو ان اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہی گویا کہ تمہارے حکام ہیں۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تمہارے حکام اچھے لوگ ہوں گے، اور اگر برے اعمال کرو گے تمہارے اوپر حکام بھی برے مسلط ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حکام مسلط کیے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، کسی مولوی مفتی کا فتویٰ یا اس کی رائے نہیں، آقا کا ارشاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دلی تاراج ہو رہی تھی اور شاہ عبدالعزیز صاحب جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کے والد ماجد حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ مہدیان قبرستان میں، ان کا سارا خاندان اور وہاں ان کا مدرسہ تھا، ان کے صاحبزادے بہت بڑے عالم، وہ کیا فرما رہے تھے؟ از ماست کے بر ماست، از ما ہست کے بر ما ہست، فارسی، فارسی زبان تھی اس وقت۔ ہمارے ہی اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہے یہ جو کچھ حالت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، از ماست کے بر ماست ہے جی۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات نہیں بتائی، یہ بھی بتایا کہ پھر کرو کیا، فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہ ولکن اشغلوا انفسکم بالدعاء والتضرع کی اکفیکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تم سمجھ گئے، جب سمجھ گئے کہ بندے اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہوں کے دلوں میں یہ سختی ڈال دیں گے اور وہ پھر سزا دیں گے، تو تم ایسے موقع پر یہ مشغلہ نہ بنا لیجیو کہ اپنے حکام و سلاطین اور بادشاہوں کے حق میں بد دعا کیا کرو، اور کوئی مولوی کہہ دے تو جان کو آ جانے گے مسلمان، آ جاؤ بھائی، اگر کوئی مولوی کہے تو حق ہے تمہیں لڑنے کا، اور جب مولا، مولا اور مالک کے فرستادہ پیغمبر اور ہمارے اور آپ کے آقا فرمائیں تو سر تسلیم ہم، آقا کا ارشاد سنا جا رہا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی، اللہ مولا خود فرما رہے کہ تو تم ایسے موقع پہ اپنا مشغلہ ان سلاطین و حکام و بادشاہوں کے حق میں بد دعا نہ بنا لیجیو۔ کیوں؟ یہ مسئلے کا حل ہے ہی نہیں، یہ تو میری طرف سے ہے، میں پٹوا رہا ہوں تمہیں، پھر کیا کیجیے؟ اسے بھی سنو. کیا کرنا ہے؟ بلکہ تم توبہ و استغفار کر کے میری جانب رجوع ہو جیو، گڑ گڑائیو، آہوزاری کیجیو، میری جانب رجوع ہو جیو، یعنی مجھے تم نے نافرمانی کا طریق اختیار کر رکھا ہے، توبہ و استغفار کر کے نافرمانیوں کو چھوڑ کر مجھ سے لو لگائیو، کئی اکفیکو، تاکہ میں تمہیں ان کی ایزاؤں سے، ان کی شرارتوں سے اور ان کی تکالیف سے، ان کی مکاریوں سے بچاؤں. یہ دور دو چار کی طرح مولا اور مالک کا ارشاد اس وقت کے لیے کیسا بہترین رہبر و رہنما ہے. اب کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث شریف سے؟ ایجاد بندہ نہیں، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے، ان کی یہ رائے. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں تو وہ شریعت دی ہے، وہ دین دیا ہے، وہ قانون دیا ہے، ہمیں تو ضرورت صرف اسے جاننے کی اور اسے اختیار کرنے کی، اس پر چلنے کی ہے. ہمیں بیٹھ کے خود مشورہ کر کے لائی ہے عمل تجویز کرنے کی نہیں ہے. ایک انسان اپنی رائے سے، اپنے دل و دماغ سے، اپنے تجربات سے، اپنے علم و فن سے کوئی چیز تجویز کرے، وہ ناقص ہوگی. انسان کا علم ناقص، تجربہ ناقص، رائے ناقص، سمجھ ناقص، دماغ ناقص، اور ایک وہ راہ عمل جو مولا اور مالک نے بتائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نسخہ تو وہ ہے، نسخے کیمیا وہ نہیں ہے جو ہم خود تجویز کریں. اب کیا ہو رہا ہے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر آسمان کمان بن جائے، کمان تیر، کمان کمان تیر، کمان ہوتا تھا، کمان ہوتی تھی پہلے، اور اس میں رکھ کر کے تیر چلائے جاتے تھے. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، ہم نے بچپن میں دیکھی تو ہم نے بھی ہے، اب تو کچھ اور زمانہ ہے بھائی. اور تیر یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. کہ اگر آسمان تو ہو جائے کمان اتنا بڑا، اور حوادث یعنی مصیبتیں، حوادث یہ ہو جائیں تیر، گویا آسمان میں سے تیر کی بارش ہو رہی، بوچھار ہو رہی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے کسی امتی نے پوچھا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ جو تیر چلانے والی ذات ہے، یعنی مولا اور مالک اللہ تعالی، میں اس کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا. لگے گا کوئی تیر بتاؤ؟ نہیں لگے گا. یہ مقصد نہ تیر اور نہ کمان، بات کو سمجھانا ہے. کیسے؟ ہمارے خواجہ مجذوب صاحب نے نور اللہ مرقدہ، جو حضرت اقدس تھانی قدس سرہ کے خاص خلفاء میں اور عشاق میں تھے، انہوں نے اس بات کو اپنے انداز میں سمجھایا ہے. بلائیں تیر اور فلک کماں ہیں، بلائیں تیر اور فلک کماں ہیں، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے. بلائیں تیر اور فلک کماں ہیں، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں. تم اللہ سے لو لگا لو، وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی جانب رجوع ہو جاؤ. وہ کیسے؟ کہ اللہ کے قانون کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو. جب تک ایسا نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا. اور کھل کے کہہ دوں، اب تم چوکر نہ ہو جاؤ گے جی, اور کہے بغیر تو بات بننے کی نہیں. اس کے لیے تو مسلمان تیار نہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ آیت کریمہ کا یہاں معمول ہوگا, ہوتا ہے, امام صاحب نے بتایا, سارے کے سارے رک گئے اور ماشاءاللہ 10 منٹ 15 منٹ محنت سے پڑھی. اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک سکھایا جائے گا 10 منٹ دے دو تو 10 آدمی بھی رکنے کے نہیں, 10 آدمی بھی نہیں رکیں گے. مجھے تو اس معمول کو دیکھ کے میرے دل و دماغ میں علوم امٹ آئے. میں بھی بیٹھ گیا سیدھا ہو کے, میں پڑھوں گا جی. اور میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے یہاں قنوت نازلہ بھی پڑھی جاتی ہو, میں نہیں پڑھتا, میرے یہاں نہیں پڑھی جاتی, اس لیے کہ میرا علم کم ہے, یہاں لوگوں کا علم زیادہ ہے. بات سمجھو, نفع کے لیے کہنے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے آیت کریمہ کب پڑھوائی, کہاں پڑھوائی, ذرا حدیث شریف تلاش کر کے کوئی عالم مجھے بتائے. قنوت نازلہ تم پڑھوائی, ابھی گھبرائیو نہیں کہ میں منع کروں گا پڑھنے سے, بات کچھ اور کہنا چاہوں گا. کبھی گھبرا جاؤ, لو جی یہ تو عجیب سی بات کہہ رہے, ابھی نہیں, پوری سن لو ذرا بھائی حوصلے کے ساتھ. قنوت نازلہ تو پڑھوائی ہے, مکے کی زندگی میں اتنا ظلم ہوا وہاں تو نہیں پڑھوائی. ایک خاص واقعہ پیش آ گیا تھا, کو 70 قرآن یعنی حفاظ شہید کر دیے گئے تھے, تو پڑھوائی تھی. اتنے غزوات ہوتے رہے ہوئے تب بھی نہیں پڑھوائی. اب تم کہو گے جی پھر نہ پڑھیں, ابھی نہیں, جلدی نہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے قنوت نازلہ پڑھی اور اس قنوت نازلہ کا اثر بھی الحمدللہ ہوا. کیوں؟ اللہ کے وہ بندے اطاعونی والے تھے, ان العباد اذا اطاعونی, اللہ کے قانون کی پوری پیروی ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی, اطاعت والے بندے تھے, معصیت اور نافرمانی کرنے والے بندے, قرآن و حدیث کو نظر انداز کرنے والے بندے, سنت و شریعت کا جنازہ اپنے گھروں سے نکالنے والے بندے, اور صبح سے شام تک 50-50 گناہ کر کے اللہ کے غضب اور غصے کو بلانے والے بندے نہیں تھے. میں نے وہ بھی حدیث پڑھی تھی, ان کا قنوت نازلہ مؤثر تھا. ہم 30 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں قنوت نازلہ لوگ پڑھتے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی اس کا اثر نہیں دیکھا. تو تم کہو جی نہ پڑھیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں منفی بات نہیں کہوں گا. مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے بندو, اللہ کی سنو اور سمجھو, صحیح راہ عمل کو سمجھو, اس پہ چلو, اللہ کے غضب اور غصے کو بلانے والے جو اعمال کرتے ہو, صبح سے شام تک جو گناہ کرتے ہو, نافرمانیاں کرتے ہو, ہم کرتے ہیں, ہمارے گھر والے کرتے ہیں, مرد کرتے ہیں, عورتیں کرتی ہیں, نوجوان کرتے ہیں, آنکھوں سے الگ کرتے ہیں, زبان سے الگ کرتے ہیں, ہاتھ و پیر سے الگ کرتے ہیں, کانوں سے الگ کرتے ہیں, رشوت سے ہم نہیں بچتے, سود لینے دینے سے ہم نہیں بچتے, ناجائز کاروبار سے ہم نہیں بچتے, حسد بغض و کینے سے ہم نہیں بچتے, دوسروں کے پر ظلم کرنے سے, ستم کرنے سے ہم نہیں بچتے, دوسروں کا حق دبانے سے ہم نہیں بچتے. معاشرہ گناہوں سے اٹا پڑا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا پڑا ہے. تم 1000 مرتبہ اگر اس حال میں قنوت نازلہ پڑھو گے, اتنا بھی اثر نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. شرط ہے تم اپنے مولا اور مالک کی پہلے نافرمانی چھوڑو. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, آقا نے کیا بتایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو, ایاک والمعصیہ, اور اگر کہیں معصیات ہو جیسے ہم لوگوں کا حال ہے, کوئی حد اور انتہا ہے آنکھوں کے گناہوں کی؟ یہاں سے نکلیں گے لڑکی جا رہی ہوگی اسے تاکیں گے, ادھر تاکیں گے, وہ نہیں ہوگا تو موبائلوں کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر الگ دیکھیں گے. کوئی حد ہے زبان کے گناہوں کی؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں, افترا پردازی ہم کرتے ہیں, غیبتیں ہم کرتے ہیں, اور تنقید و تبصرے ہم کرتے ہیں, گانے ہم گا لیتے ہیں, فضول اللہ و لا یعنی قسم کی باتیں زبان سے ہم نکالتے ہیں. کوئی حد ہے ہمارے دل و دماغ اور خیالات کی گندگیوں کی؟ تو ان حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کپڑا بچھا کے جو ہم آیت کریمہ پڑھ لیں گے, یا ہم صبح کو جو کھڑے ہو کے نماز میں قنوت نازلہ پڑھ لیں گے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. میں پھر پلٹ کے کہوں گا کہ اس کا یہ ترجمہ نہ کرنا کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ قنوت نازلہ نہ پڑھو یا آیت کریمہ نہ پڑھو. پڑھو, لیکن بھائی اس سے پہلے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ میری زندگی میں مولا اور مالک کی نافرمانی کہاں کہاں ہو رہی, مولا اور مالک کا حکم کہاں کہاں ٹوٹ رہا. اس لیے کہ نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا غضب و غصہ اترتا ہے, رحمت نہیں اترتی. ایک عمل تو ہم کریں رحمت کا, دو چار عمل تو ہم کریں رحمت لانے والے, اور دس بیس پچاس عمل کریں, پچاس عمل کریں اللہ کے غضب و غصے کو کھینچنے والے, کون سی چیز غالب آئے گی؟ وہی غالب آ رہی. ہمارے حضرت والا محی السنۃ شاہ حضرت اللہ ورقدہ فرمایا کرتے تھے, بھائی حرم شریف میں دعائیں ہو رہی ہیں, تبلیغی اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں, صلحاء اور بزرگان کرام کے خصوصی مجامع میں دعائیں ہو رہی ہیں, مکے اور مدینے میں دعائیں ہو رہی ہیں, مگر امت وہیں کی وہیں ہے. کیا بات ہے, امت کیوں نہیں پنپتی؟ اللہ کی رحمت کیوں نہیں اتر رہی؟ آیت پڑھتے تھے قرآن پاک کی کہ سنو اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اترنے اور رحمت اترنے کا معمول خود بتا دیا. چودھویں پارے میں آیت ہے, فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم. تمہارے مولا اور مالک اپنے ان بندوں کے حق میں جنہوں نے غلطی سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا, اللہ کی نافرمانی کر لی, پھر ثم تابوا من بعد ذلک, پھر انہیں ندامت و شرمندگی ہوئی, اللہ سے رجوع ہوئے, توبہ کر لی. توبہ ندامت و شرمندگی اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا, اور آئندہ کے لیے عہد کر لینا کہ مولا اب میں تیری یہ نافرمانی نہیں کروں گا. تین باتیں کم سے کم پائی جائیں تو توبہ ہوتی ہے. اسے نہیں کہتے توبہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ معاف کر دے, اللہ رب اللہ رب اغفر رب اغفر. یہ توبہ تو وہ توبہ ہے جس کے لیے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ صبح در کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ, صبح در کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ, معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں. تسبیحات میں ہیں آیا استغفر اللہ استغفر اللہ, لوگوں کے تسبیحات میں, اور بدنگاہی کرتے جا رہے, لڑکی کو گھورتے جا رہے اور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی تمہیں بتاؤں گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی حقیقت. مجھے تو آپ کے اس معمول نے اندر سے ابال دیا, یہ جو میں نے معمول دیکھا. مگر گھبرائیو نہیں, میں منع کروں گا, منع نہیں کروں گا, میں سمجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا چیز آیت کریمہ. میرے بھائی خالی زبان سے کچھ کہہ دینے سے ابھی آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا, ابھی سمجھ جائیں گے. کیا فرمانے حضرت خان نے کہ بھائی توبہ کی تسبیح ہاتھ میں ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور زبان سے بھی کہہ رہا ہے استغفر اللہ. اور جس گناہ کا عادی ہے اس کی لذت اور مزے سے دل سرشار ہے, بھرا ہوا ہے. آیت کریمہ یہاں سے پڑھ کے گئے اور وہاں جا کے اب بیٹھکوں میں بیٹھ کے موبائل کھولیں گے اور اس میں ہر نادیدنی دیکھیں گے اور جو سننے کی باتیں نہیں ہیں وہ سنیں گے اور اللہ جانے زبان سے بھی پھر کیا کیا کریں گے. حضرت ثانی فرما رہے شاعر کیا کہہ رہا, ایسے توبہ اور استغفار کا گناہ مذاق اڑاتا ہے, ہنستا ہے. معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما, صبح در کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ. جب تک بندے کے دل میں ندامت و شرمندگی نہ ہو, مولا آپ ایسے محسن ہیں, ایسے منعم ہیں, خالق بھی آپ, مالک بھی آپ, رازق بھی آپ, اور میں تیرے انعامات اور احسانات میں ازسر تا پیر ڈوبا ہوا, اور یہ احسان ناشناسی. میرے تیرے حکم ٹھکرایا, میں نے تیری نافرمانی کی, پانی پانی ہو رہا ہے دل, ڈوب رہا ہے شرمندگی میں. یہ پہلی چیز ہے توبہ کے لیے. حضرت توبہ اسے نہیں کہتے رب اغفر رب اغفر رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم. اور کہہ دوں اگر زبان سے ایک لفظ نہ بھی نکلے اور دل کے اندر ندامت و شرمندگی ہو جائے اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو جائے اور عملاً چھوڑ دے, توبہ پائی گئی. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ کہیں سے نہیں کہتا, قرآن حدیث سے کہتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ حفاظت فرمائے, ہو جاتا ہے بتقاضائے بشریت, زنا کا صدور ہو گیا تھا, زنا ہو گیا تھا, ہو تو گیا لیکن کیسے بے چین ہوئے. آقا کے پاس آ رہے, بتا رہے, آقا ادھر گردن پھرا میں, ادھر گردن پھرا میں, لیکن ان کے پیش نظر تو آخرت تھی, دنیا مرنا کون بتا دے. یہاں تک کہ جب ثبوت ہو گیا وہ مان کے نہ دیے, تو آقا نے جو حکم تھا رجم کا, سنسار کرائے جانے کا, اس حکم کی تنفیذ فرما دی. تو زبان سے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, اس وقت شرح حدیث لکھتے ہیں, لیکن دل میں ان کے کتنی ندامت و شرمندگی ہوگی. کبھی تو اپنے کو پیش کر رہے ہیں, اللہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. آقا نے یوں فرمایا تھا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر اسے پھیلا دیا جائے تو وہ سب کو ڈھانک لے, سب کی طرف سے کافی ہو جائے. میرے بھائی توبہ میں, توبہ کی ماہیت و حقیقت میں ندامت و شرمندگی جزو اعظم ہے, اس کے بغیر توبہ کا تحقق نہیں ہو سکتا. اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں اور آپ کا دل پگھل رہا ہے, ندامت و شرمندگی میں ڈوب رہا ہے, تو ہو گئی توبہ. اور یہ جو آپ کہتے ہو, تم کہتے ہو رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم, زبان بول رہی دل میں تو کچھ بھی نہیں, اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ زبان سے نہ کہو, پہلے دل میں ندامت و شرمندگی پیدا کرو, یہ ہے توبہ. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا, اور اپنے آپ کو بدل لیا, بدل لیا کہ جس گناہ میں بندہ مبتلا تھا اس کی اصلاح کر لی. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. تو یقینا تمہارا مولا اور مالک اس کے بعد, کس کے بعد؟ توبہ کر لینے اور اصلاح حال کر لینے کے بعد یقینا غفور رحیم ہے, مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. مگر اس کے بعد کیا بتا رہی قرآن پاک کی آیت؟ ہمارے حضرت والا شاہ عبد القدس رضوی فرماتے تھے کہ دعائیں تو سب جگہ, دعا تو سفارش ہے, دعا تو سفارش ہے. مجرم جرم تو چھوڑے نا, جرم تو چھوڑے نا. کہ نہیں جرم تو چھوڑوں گا نہیں. اور مامو جان سے کہے, لڑکا ہی ہوتا تو مثال بھی دیتے تھے, پہلے میں عام طور سے بات سمجھاؤں گا پھر مثال دوں گا, اور بس میں اب جلدی ختم کر رہا ہوں, گھبرائیو نہیں. مجرم جرم تو چھوڑے نا, لیکن جرم تو میں چھوڑوں گا نہیں صاحب, ہاں میری سفارش کر دو. اور سفارش کرے, وہ کہے بھائی اس سے عہد معاہدہ کراؤ, عہد و پیمان کراؤ آگے کے لیے کہ یہ جرم نہیں کرے گا. کہ نہیں جرم تو کروں گا. تو اس کی سفارش کیسے ہی آدمی سفارش کرے قبول ہوگی؟ حضرت ایک مثال دیتے تھے, حضرت ایک مثال دے کے بات سمجھاتے تھے. اور وہ کسی کپڑے کے تاجر نے حضرت سے یہ بات پوچھی تھی کہ حضرت کیا بات ہے, آج حرم شریف میں دعائیں ہو رہی ہیں, تبلیغی اجتماعات میں دعائیں حضرت سنایا کرتے تھے, ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے, لیکن امت کی حالت تو حضرت بدلتی نہیں. تو حضرت نے ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کپڑے کا تاجر ہوں, میری دکان ہے کپڑے کی. اچھا اگر آپ کا بیٹا آپ کی جگہ دکان پر بیٹھے, آپ اسے سونپ دیں اور پھر وہ چوری کرنا شروع کرے, دو تھان چرائے چار تھان چرائے روزانہ مثلا, اور آپ کو پتہ چل جائے تو کیا کیجیے گا؟ بھائی پہلے تو پیمائش کروں گا, سمجھاؤں گا, اچھا ہے وہ یہ حرکت چھوڑ دے, موقع دوں گا. کافی کہ اس کے بعد میں دوبارہ کوئی بات ہوگی تو تنبیہ کروں گا, ذرا تھوڑا سختی سے کہوں گا. کارگر پھر بھی نہ چھوڑے, اگر بھی نہ چھوڑے تو نکال باہر کروں گا, ورنہ وہ تو ساری دکان کا بھٹا بٹھا دے گا, بیڑا غرق کر دے گا. کہا اچھا نکال دیا باہر, اس کی والدہ سفارش کرے بٹھا دو گے؟ کہا ہرگز نہیں. مامو جان سفارش کریں گے؟ بالکل نہیں. حضرت مثال دے دے کے, ہمارے بزرگوں کا معمول بات کو مثال سے سمجھانے کا ہوتا ہے. کسی حال میں نہیں بٹھاؤ گے؟ کہاں ایک حال میں بٹھا لوں گا, آگے کے لیے وعدہ کرے اور اس جرم سے چوری سے توبہ کرے تو بے شک بٹھا دوں گا. لیکن اگر وہ جرم سے توبہ نہیں کرے گا, حرکت سے باز نہیں آئے گا, ہے چاہے کوئی بھی سفارش کرے, بالکل نہیں بٹھاؤں گا. کہا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. بڑے بڑے اللہ والے سفارش کرنے, اللہ تعالیٰ سے دعا سفارش ہی تو ہے. حرم شریف میں اللہ تعالیٰ سے امت کے حق میں سفارش ہو رہی, تبلیغی اجتماعات میں دعائیں ہو رہی سفارش ہو رہی, بزرگان دین سفارش کر رہے, اور امت اپنا حال بدلنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر امت مسائل سے حوادث سے پریشانیوں سے کیسے نکلے گی؟ جواب سمجھ میں آ گیا. پہلے تو حضرت نے بلکہ یہی میں نے سکا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا, لیکن وہ سمجھا نہیں صحیح طرح. اب حضرت نے پھر یہ تطبیق کر کے دکھلایا, بالکل سچی اور پکی بات ہے. سولہ آنا پاورتی سچی ہے. قرآن پاک و حدیث شریف کی روشنی میں بات کیا سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ دیکھو نہ تو صرف مسئلہ دعا سے حل ہوگا, اور یہ جو آیت کریمہ ہے, آیت کریمہ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وظیفہ ہے خاص. ایک معاملہ پیش آیا تھا, انہوں نے یہ پڑھا تھا, کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا انت, اے مولا معبود تیری ہی ذات ہے، میں بندہ ہوں، تو میرے خالق، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے. سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، کوئی عیب اور کمی تیری ذات میں نہیں ہے. انی کنت من الظالمین، مولا میں ہوں ظلم کرنے والا، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، مجھ سے حدود سے تجاوز ہوا ہے، میں نے تیرے حکم کی، تیرے احکام کی خلاف ورزی کر دی. ہے یہی انی کنت من الظالمین. اب وہ بیٹا زبان سے یوں کہتا ہے، ابا ہاں میں چور ہوں، ابا میں چور ہوں، اور تین تسبیح پڑھتا ہے، ابا میں چور ہوں، ابا میں آپ کا چور ہوں، ابا میں آپ کا چور ہوں، ابا میں آپ کا چور ہوں، لیکن چوری نہیں چھوڑتا. ابا میں آپ کا چور ہوں، ابا میں آپ کا چور ہوں، ابا میں آپ کا چور ہوں، تو بس بٹھا دیں گے ابا. انی کنت من الظالمین، آپ جب زبان سے کہتے ہیں تو کہنا مقصد ہے یا اپنے ظالم ہونے کا اقرار کر کے اس ظلم کو چھوڑنے کا بھی کچھ ارادہ ہے؟ کوئی حد ہے بندے کی طرف سے مولا اور مالک کے حق میں ظلم کرنے کی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم تو ہے شرک، اور چھوٹی بغاوت، چھوٹی سرکشی اور چھوٹا ظلم ہے معصیت اور نافرمانی. بندہ کس کا، کھاتا کس کا ہے، نعمتیں کس کی استعمال کرتا ہے، پالنہار تیرا کون ہے، اور گاتا کس کا ہے، اور انہی کا حکم توڑتا ہے. ایسے نافرمان غلام کو آقا گھر سے باہر نہیں نکال دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے جس بندے نے کہا تھا اقرار ظلم و جرم کرنے کے بعد، آگے کے لیے اس کے ترک کے عہد و پیمان کے ساتھ کہا تھا اور کیا تھا، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہماری زبان بولتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے دل میں شاید کچھ بھی اثر نہیں. بھائی اگر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حق تلفی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہو کہ ہم اس ظلم کو چھوڑیں گے؟ چھوڑتے تو ہیں، چھوڑتے تو ہیں، پھر حال کیسے بدلے گا؟ مولا اور مالک کی طرف سے مغفرت اور رحمت میرے بھائی کیسے متوجہ ہوگی؟ یہ تو سوچو. تو میں نہیں کہتا کہ آپ حضرات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کریں، اس ورد کے تقاضے پر عمل کریں کہ اپنے ظالم ہونے کا اپنے اندر احساس پیدا کریں، سمجھیں، اس کا شعور پیدا کریں، بے شعوری میں نہ کہیں، اور اس ظلم کو چھوڑیں، حق سے تجاوز کو چھوڑیں، سرکشی اور بغاوت کو چھوڑیں، معاشرت اور نافرمانی کو چھوڑیں، اور اللہ کی اطاعت قبول کریں، تو پھر دیکھیے اس پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے. ورنہ تو بھائی سچی اور صحیح بات یہ ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اسے پڑھنے کے لیے تو سب رک گئے، اور قرآن پاک کے تعلق سے اگر کہا جائے، حالانکہ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا سیکھ لینا یعنی اس کی ایک مقدار، سارا نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. فرض عین جیسے نماز عاقل و بالغ کے لیے فرض عین ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو مجرم ہوگا اور باز پرس ہوگی. آیت کریمہ کا پڑھنا تو فرض عین نہیں ہے. جب آپ اس ورد وظیفے کے لیے روک سکتے ہو، اپنے آپ کو رک سکتے ہو میرے بھائی، تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے کیوں تم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن پاک سے اپنا تعلق مستحکم کرو، مضبوط کرو، چمٹو، اسے مضبوطی سے پکڑو، یقین تو ہے ہی، اس کو پڑھنا سیکھو، پڑھو، عمل کرو تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ سے کبھی بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ کتنی تم بد دعا کر لو قنوت نازلہ میں، نہیں ہوگا، وہ کم مؤثر ہوگی۔ صحابہ کرام کی طرح سے اپنی زندگیوں میں دین پیدا کرو، پھر پڑھو، پھر دیکھو اس میں کیسا اثر پیدا ہوگا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ امت کی بیماری معصیت و نافرمانی کی، بغاوت و سرکشی کی ہے، ظلم کی ہے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ میں، اپنے آپ کا مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میں اپنے مولا اور مالک کا مجرم کہاں کہاں ہوں، کیا کیا بغاوت و سرکشی مجھ سے ہو رہی، کیا کیا ظلم کر رہا ہوں، 24 گھنٹے میں میری آنکھ کے عمل کیا ہیں، زبان کا عمل کیا ہے، ہاتھ پیر کا عمل کیا ہے، معاشرت کے تعلق سے میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور اگر والد ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اعز اقربا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا ہے۔ اگر تاجر ہے تو کاروبار اور تجارت چھوٹی ہو یا بڑی، میرا خریدنا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، مال کی درآمد کیسے ہے، برآمد کیسے ہے، جائز طریقے سے ہے، ناجائز طریقے سے ہے، اگر ملازمت پیشہ ہے تو دیکھیں، اپنا جائزہ لے، اور اپنے مولا اور مالک کے ساتھ ہر بندہ سب سے پہلے اپنا معاملہ درست کر لے۔ اور آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، ہر بندہ تو اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ارے بھائی، تو دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، مولا اور مالک کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ضرورت اپنی اس بیماری کو سمجھنے کی، ہمارے حضرت والا مجھے سننا، شاہ ہرگوبند اللہ مرتدو فرمایا کرتے تھے کہ امت زہر پی رہی ہے، معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، یہ معصیت اور گناہ زہر ہے، امت کو یہ زہر بھی بتاؤ اور اس کا تریاق اطاعت و سنت بتاؤ تو امت پنپے گی، اس کے بغیر کام ہونے والا نہیں ہے، کام بننے والا نہیں ہے، بگڑی بننے والی نہیں ہے۔ اور ہر بندہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، پھر گھر کا بڑا ہے تو اپنے ماتحتوں کا جائزہ لے، لڑکوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، اے بیٹیوں کا، بہو کا، بیوی کا، جن کا وہ نگراں ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ان کے متعلق جواب دہی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں ہمارے گھر میں کتنے بندے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں جانتے، سیکھنے سکھانے کا انتظام کرے، کتنے بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کتنے بندے ایسے ہیں جن کی نگاہیں مسلمان نہیں ہیں، یعنی اللہ کی فرما بردار، جن کے کان مسلمان نہیں، جن کی زبان مسلمان نہیں۔ دیکھو کتنے بندے ایسے ہیں کہ جن کا برتاؤ، جن کی معاشرت مسلمان نہیں، جن کا کاروبار مسلمان نہیں، جن کے چہرے مسلمان نہیں، جن کے لباس و پوشاک مسلمان نہیں، جن کی دکانیں مسلمان نہیں، جن کی فیکٹریاں کارخانے مسلمان نہیں، یعنی اللہ کے دین و قانون کے موافق نہیں، تو خالی ایک وقت بیٹھ کے یہاں آ کے زبان سے کہہ دینے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان مصائب و حوادث سے نکل جاؤ۔ مجھے بتا دے کوئی حدیث ایسی یا قرآن پاک کی آیت تو میں جانوں، میں جو کچھ گفتگو کر رہا ہوں یہ میری رائے نہیں ہے، یہ قرآن پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں وہ باتیں ہیں جو آقا بتا کے فرما کے گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑے گا، ظلم و سرکشی سے باز نہیں آئے گا، بغاوت و سرکشی سے باز نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ نہیں ہوگی. اس لیے بھائی بس میرے میں یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ بیماری ہماری سب کی اللہ کی نافرمانی کرنا ہے, اور اس بیماری کا حل اور دوا اس نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے اطاعت و فرما برداری. عبادت نہیں کہا میں نے کہ مسجد میں آ کے پڑھ جاؤ, نماز ہی پڑھتے رہو, وظیفہ پڑھتے رہو, تلاوت, اطاعت. مولا کا مالک کا جہاں جو حکم ہے اس کی تعمیل کرو. شادی میں کے موقع پہ کیا حکم ہے, غمی کے موقع پہ کیا حکم ہے, بھائی کسی کی طرف سے کوئی نامناسب بات پیش آ گئی تو کیا حکم ہے, برتاؤ کے تعلق سے کیا حکم ہے, بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کریں, بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ, یہ جاننے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو سیکھو. اسی لیے علم دین کی ایک مقدار کا سیکھنا اور جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کن سے سیکھو, کن سے سیکھتا ہے آدمی کوئی چیز, جاننے والے ہوتے ہیں, اہل علم موجود ہیں ان سے سیکھو. مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں, اردو کی کتابوں میں سارا دین لکھ گئے علماء. حضرت اقدس سالم قدس روح کی کتابیں ہیں, تعلیم الدین ہے, جزاء الاعمال ہے, حقوق الاسلام ہے, فروع الایمان ہے, حیات المسلمین ہے, اصلاحی نظام میں 11 رسالے ہیں, وہ منگواؤ, اور نہیں تو بہشتی زیور گھر والوں کو کہو پڑھیں اور سمجھیں اور پڑھواؤ اور سمجھواؤ. آپ لوگ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ وہ شاہراہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر چل کر ہم صحیح منزل تک پہنچ سکیں گے, جو آخرت بھی ہماری بن جائے گی, سمر جائے گی, وہاں کی بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور یہاں بھی ہمیں عزت اور سربلندی حاصل ہوگی. بس کچھ سمجھ میں آئی بات, بس یہی بات کہنے تھی بھائی. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آیت کریمہ, اس کے پیغام کو سمجھ کے پڑھو. چھوڑو اللہ کے ساتھ جو ظلم اور سرکشی, اسے چھوڑو. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھیں قرآن سے نازلہ, پڑھتے ہیں پڑھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کرنے کا کام ہے, جہاں پانی مرا ہوا ہے پہلے اس پر توجہ دو. اگر بنیاد ہی نیچے سے کمزور ہو اور اوپر سے بڑھیا بڑھیا دیواریں کھڑی کر دی جائیں, بہت اچھی لگ رہی ہوں دیکھنے میں, کئی دن کھڑی رہیں گی پھر گر جائیں گی. پانی مرا ہوا یہاں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری بات سمجھے ہوں گے اور صحیح سمجھے ہوں گے, خدا کرے کوئی غلط نہ سمجھے. اور سمجھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ ارادہ کیا لوگوں نے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھیں گے اور اللہ کے کچھ قانون کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ دونوں علم اور یہ جانکاری کا انتظام کریں گے. بس اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا, ارادہ کر لیا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی دے, تو میرا آنا ٹھکانے لگ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوچ بوجھ دے, شعور دے شعور, اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی